أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سورة بقرہ کی آیت نمبر 210 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے گمراہ فرقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سایوں میں آ جائیں اور فرشتے, اور ان کا قصہ ختم کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کو لوٹایا جائے گا. اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے قرآن کو نازل کیا, نبی کو ہم نے بھیجا, جو معجزات تھے وہ ہم نے بھیج دیے, ان کے سامنے رکھ دیے, دلیلیں ان کے پاس آ گئی, توحید کی دلیلیں آ گئیں, رسالت کی دلیلیں آ گئیں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ سرکشی پر جمے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اب یہ ایسا لگتا ہے کہ عذاب ہی کے انتظار میں ہے. بس جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کوئی بات اور ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں دلیلوں کی روشنی میں, افہام و تفہیم کے ذریعے, عقلی اعتبار سے, جب وہ سمجھتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ باتوں سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, اس کو تو ڈنڈے چاہیے. پھر جو لاتوں کے بھوت ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے, جن کو باتوں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ان کو ڈنڈے پڑنے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی کے بارے میں یہاں پر یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دلیلیں تو ہم نے بھیج دیں ان پر, انبیاء آ گئے, معجزات لے کر آ گئے, اور ویسے معجزے ہو گئے جو انہوں نے تقاضے بھی کر دیے تھے, معجزے ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے بھیجے کچھ معجزے, اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ صرف اللہ کے آنے کے انتظار میں ہے اور اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ہے اور اس بات کے انتظار میں ہے کہ اللہ پاک آسمان کے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں گے اور آ کر ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا. پھر بادلوں کے سائے میں آنے کا مطلب یہ ہے, ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس شکل میں ظاہر ہوں گے کہ بادلوں کے سایوں میں آئیں گے, جیسا کہ بعض روایات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام اولین کو اور آخرین کو جمع کریں گے اور عرش سے تجلی فرمائیں گے. کیسے ظاہر ہوں گے, کس شکل میں ظاہر ہوں گے, وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہو, لیکن قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اس طرح. تو یہاں پر وہ مراد ہو سکتا ہے کہ بس وہ آخرت کے دن کے, قیامت کے دن کے منتظر ہیں, جب اللہ پاک ان کے پاس آئیں گے اور ان کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے تب ان کو بات سمجھ میں آئے گی. یا پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہود کا نظریہ یہ تھا کہ وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے, ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک جو ہے نا سوار کی شکل میں آئیں گے, ہماری مدد کریں گے وغیرہ. تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ان کے فلاں جگہ ظاہر ہوں گے, فلاں شکل میں آئیں گے. تو ان کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اب تو بات تسلیم نہیں کر رہے ہو, تمہارے گمان کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے سایوں میں آئیں گے سوار ہو کر, شاید تب تم مانو گے. ویسے اللہ پاک جسم کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بات تمام امت کا موقف یہی ہے کہ ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے صراحتن فرمایا لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے, نہ اللہ کسی کے مثل ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, لم یلد ولم یولد, سورہ اخلاص میں اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص کسی اعتبار سے اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کسی اعتبار سے کسی کے مشابہ نہیں. بعض چیزوں میں مماثلت نظر آتی ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے. ہمارے لیے دیکھنا ثابت ہے, اللہ کے لیے بھی دیکھنا ثابت ہے. قرآن پاک میں ہے نا اللہ سننے والے ہیں, اللہ دیکھنے والے ہیں, اللہ جاننے والے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا دیکھنا سننا بولنا یہ بالکل الگ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا دیکھنا بولنا یہ بالکل الگ ہوتا ہے. وہ ان کی شان کے اعتبار سے ہے، اس بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. اس طرح کے جو مضامین ہیں ان کو متشابہات کہا جاتا ہے، جو چیزیں اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں. اور اس کے حقیقی معنی، اس کے مرادی معنی کے پیچھے پڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو چھپا کر رکھ دیا ہے، تو اس بارے میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. پھر اگر جائیں گے تو پھر ہم اپنے عقلی اعتبار سے جو ہے نا اس میں عقلی گھوڑے دوڑائیں گے پھر، اور وہ منع ہے. وہ متشابہات کے بارے میں ہمارا علم یہ ہونا چاہیے کہ پھر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مراد کو اور حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ اصول ہمیشہ کام آئے گا آپ کو. قرآن میں جو ہے اتنا مانا جائے، اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق جو چیز قرآن میں جیسے ہیں ویسے ماننا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے. پھر کیفیت میں اگر آپ جائیں گے اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق، تو پھر جو ہے نا بڑا مسئلہ نازک ہو جائے گا. پھر ایسے جیسے اللہ پاک کے بارے میں ہے نا، اللہ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ کی پنڈلی ہماری طرح ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے معنی کو، اس کے مراد کو، اس کے مطلب کو، اس کے حق. علماء لوگوں کے سوال کرنے والوں کے سوال کے جواب کے لیے اس کے معنی متعین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے اس کے معنی ذکر کیے ہیں، لیکن حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کی پنڈلی ہماری طرح تھوڑا ہی ہوگی، اللہ کا ہاتھ ہماری طرح تھوڑا ہی ہوگا، اللہ کا سننا دیکھا ہماری طرح تھوڑا ہی ہوگا. ہم دیکھتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم ہے ہم کو، میرے پیٹ کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، دائیں بائیں کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. لیکن اللہ پاک دیکھتے ہیں تو ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، پھر چھوٹی چیز کو بھی دیکھتے ہیں، بڑی کو بھی دیکھتے ہیں، حجاب سے بھی دیکھتے ہیں، بغیر حجاب کے بھی دیکھتے ہیں، سمندروں میں بھی دیکھتے ہیں، خشکی میں بھی دیکھتے ہیں. پھر اللہ دیکھ رہے ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں، روشنی میں بھی دیکھ رہے ہیں، پھر دن میں بھی دیکھتے ہیں، رات میں بھی دیکھتے ہیں. اور ایک کو نہیں، اربوں کھربوں مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. 8-10 عرب جو ہے نا دنیا میں لوگ موجود ہیں، سب کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سب کی بات اللہ پاک سن رہے ہیں، سب کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں، ساری مخلوقات کی باتوں کو، ساری مخلوقات کو اللہ پاک سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ایک ایک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ایک ایک کی حالت کو پورا کر رہے ہیں، ایک ایک کو صحت دے رہے ہیں، ایک ایک کو جو ہے بیماری اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. ایک نظام ہے اللہ، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا ایک نظام کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق ہم کو یہ ذہن میں رکھنے کا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی مراد وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ظاہری طور پر اس کے معنی جو بھی ہوں، ہم اپنے اعتبار سے اس کی تفصیلات میں، اس کی کیفیات میں نہیں جا سکتے. یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، آگے اس طرح کے عقیدے آئیں گے تو وہاں پر یہ تفصیل ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے ذہن میں فرما رہے ہیں کہ بس اللہ کے منتظر ہیں. دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے مراد اللہ کا حکم اور اللہ کا عذاب ہے، گویا اب یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، عذاب جب سامنے آ جائے گا تبھی وہ لوگ مانیں گے، اس سے پہلے حق بات کو قبول کرنے والے نہیں. اسی طرح اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے پھر، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے مقدمے، ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائیں گی، انسان بھی، انسان کے اعمال بھی، ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹنی ہیں. انسان کو وہاں پر پتہ چلے گا، پھر ایک ایک چیز کھل کر سامنے آئے گی، پھر ایک ایک معاملہ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ کھل کر سامنے آئے گا، تب انسان کو اپنی اور انسان کو اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمۃ اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. بھائی اسرائیل سے ذرا پوچھئے کہ کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی تھیں ایمان قبول کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. ومن یبدل نعمۃ اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے نعمت کے اس کے پاس آنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا اور عذاب دینے والے ہیں. بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جو چلی، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی خاص طور پر ان کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات ہیں قرآن میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں، بے شمار معجزے اللہ نے اور بہت سی چیزیں اللہ نے واضح طور پر ان کے سامنے عطا فرمائیں. اللہ کے کلام کو ان لوگوں نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر میں چشمے بنا دیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میدان کے اندر منا سلوا ان کے اوپر نازل فرمایا، میدان تیہ جس کو ہم کہتے ہیں،
چالیس برس تک اسی میدان میں وہ لوگ رہے ہیں، یعنی 40 سال تک اللہ کی طرف سے کھانے پینے کا نظام ہو جاتا تھا. عجیب، ان کے بدنوں کے اعتبار سے کپڑے بھی بڑے چھوٹے ہو جاتے تھے ان کے، تھے اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ رہے تھے، مشاہدہ اپنی آنکھوں سے ہر چیز کا کر رہے تھے. اس سے باوجود حضرت موسیٰ کو جھٹلاتے، قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے گئے، ادھر تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ گئے، ادھر جو ہے نا بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، دوسرے ایک موسیٰ تھا جو سامری تھا، جو جادوگر. تو اس نے حضرت جبرائیل کی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل کے قدموں کے نیچے کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی. اس کا اثر یہ تھا کہ جہاں وہ مٹی ڈالتا تھا اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی. تو بچھڑے میں سونے چاندی کے جو اچھڑا بنا ہوا تھا اس میں اس نے مٹی ڈالی تو جان پیدا ہو گئی. اس نے پکارنے لگا تو کہنے لگا کہ یہی ہمارا معبود ہے. تو ادھر حضرت موسیٰ اللہ کی کتاب لینے کے لیے گئے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، بنی اسرائیل سے فرعون سے نجات مل کر جا رہے ہیں. ابھی اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، 6 لاکھ فرعون کے ساتھ جو لشکر تھا، اسرائیلی روایت میں بات ملتی ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ لشکر تھا جو ان کے پیچھے تھا، اس سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. اتنا کھلا معجزہ کہ سمندر شق ہو گیا اور فرعون کی موت ان کے سامنے ہو گئی. حضرت موسیٰ اللہ کی کتاب لینے کے لیے گئے، کتاب لے کر جب یہاں پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی قوم پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی کتنی بےہودگی اور بدتمیزی ہے، کتنے معجزے ہم نے ان کو دیے، کتنی واضح کئی 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 قسم کے عذاب آئے. حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابوں کو دور فرما دیا. اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سل بنی اسرائیل لکم، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے، کم آتینا ہم من آیت بینہ، کتنی ہی نشانیاں جو ہے نا ہم نے ان کو دی ہیں، کتنی واضح دلیلیں ہم نے ان کو دی تھیں. یہاں پر ان کے معجزات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے تھے. اور ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، بعد ما جاتہ، نعمت کے آنے کے بعد. اللہ کی نعمت سے مراد ہے یہاں پر ہدایت، نعمت سے مراد ہے شریعت، نعمت سے مراد ہے دین. تو اللہ کے دین کو بدل دے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ان پر انعامات اور احسانات کیے تھے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے، اور اللہ نے اس وقت جو شریعت نازل فرمائی تھی اس پر ایمان لاتے. یہ صورتحال یہ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے اس دین کو، اس شریعت کو، اس کتاب کو ماننے کے بجائے ضلالت ان لوگوں نے اختیار کی، بت پرستی ان لوگوں نے اختیار کی. حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا، تورات کا انکار کر دیا، ساتھ جانے سے انکار کر دیا. یعقوم ادخل الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے. انا ہاہونا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. قوم کہہ رہی ہے پیغمبر سے، ایسی عجیب و غریب بدتمیز قسم کی قوم تھی یہ، پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جائیں ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی معجزے کو ہم، اتنے دلیلیں ہم نے دے دی ہیں، اتنے معجزات ہم نے ان کو دے دیے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی نعمت کو، یعنی اللہ نے جو دین ان کے لیے، جو کتاب ان کے لیے نازل کی تھی، اس کے بجائے ان لوگوں نے ضلالت کو اختیار کیا، اور دین کے بجائے ان لوگوں نے کفر اور بت پرستی کو ان لوگوں نے اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، پھر سخت سزا ہے. دنیا میں بھی اللہ پاک عذاب دے دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا ہے تو پھر آخرت میں اللہ پاک عذاب دیں گے، پھر وہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، دنیا میں کبھی عذاب آ جاتا ہے. بہت سے انبیاء نے بد دعائیں کی ہیں اپنی قوموں کے لیے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، کسی کو ہوا کے ذریعے مار دیا، سخت ہوا ایسی چلی. سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیھا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسی سخت ہوائیں چلی ہیں کہ ساری چیزوں کو زمین سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہواؤں نے، اور صبح دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. صورتحال ان کی اموات سے یہ ہو گئی تھی. کسی پر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کر دیا، آسمان سے انگارے نازل کر دیے، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، کسی کو چیخ کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر دیا. عجیب و غریب، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. قوموں نے جب نہیں مانا تو اللہ نے پتھروں کی بارش آسمان سے نازل کر دی. عذاب اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے منکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب دنیا میں آ جاتا ہے. اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا ہے تو پھر آخرت میں جو ہے نا عذاب ضرور آئے گا پھر ان کے اوپر، جب ان کو اس وقت ان کو پتہ چلے گا. لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کو ہمیشہ کے مکمل طور پر ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا، یعنی ان کے لیے وعید نہیں سنائی ہے. یہ امت مکمل طور پر ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، امت پر مجموعی اعتبار سے عذاب نازل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. مکمل کے مکمل جیسا گزشتہ میں ہوا ہے، جو ایمان والے تھے بچ گئے، ساری کی ساری امت پر عذاب آ گیا. پھر طوفان نوح میں ایسا ہی ہوا تھا، ایک روایت یہی ملتی ہے، پوری دنیا میں عذاب آیا تھا. پوری دنیا میں سیلاب تھا، پانی ہی پانی تھا. اس وقت پھر جو ہے نا دوبارہ شروع ہوا سلسلہ مسلمانوں کا, مومنین کا. تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے, ہدایت کو ضلالت سے بدل دے, ایمان کو کفر سے بدل دے, ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کر لے, تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ پاک جو ہے نا پھر سخت سزا دینے والے ہیں. سزا کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو دنیا میں سزا ان کے اوپر آ جائے یا پھر آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ یَسُوقُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اس آیت میں اللہ پاک نے کوئی سبب بیان کر دیا کہ بھئی یہ لوگ ہدایت کیوں اختیار نہیں کرتے, ایمان کیوں نہیں لاتے, ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں, انبیاء کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں, پیغمبروں کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی ان کو مزین معلوم ہوتی ہے. یہی صورت حال ہے جو ہماری امت مسلمہ کی آج کے زمانے میں, دنیا بھی زندگی ہے, ان کو سب کچھ نظر آ رہی ہے, یہاں کی راحتیں اس کے لیے سب کچھ ہیں, یہاں کا آرام اس کے لیے سب کچھ ہے, یہاں کی مال و دولت اس کے لیے سب کچھ ہے. ہر آدمی کو بس یہی ہے, پیسے کچھ ہاتھ میں آ جائیں, گھر اچھا ہو جائے, گاڑی اچھی ہو جائے, ساری ضروریات آسانی, اتنے پیسے ہوں کہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں, بچوں کا فیوچر جو ہے نا سیٹ ہو جائے, کچھ بینک بیلنس جمع ہو جائے. اس کی فکر میں ہوتا ہے آدمی, اسی کے جمانے میں, اسی کے بسانے میں اپنی زندگی پوری کی پوری ختم کر دیتا ہے, اور اس زندگی کو عیش کے ساتھ گزارنے کے فکر میں ہے, اس زندگی کو راحت کے ساتھ گزارنے کے فکر میں ہے. یہاں ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کی راحتوں کی فکر میں آدمی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں انسان کی خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہیں, امیدیں یہاں پوری نہیں ہوتی, امید جو پوری ہوگی تو پھر وہ آخرت ہی میں پوری ہونے والی ہے. وہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ قیامت میں جنت میں جب جائیں گے جنتی لوگ تو پھر وہاں پر جو وہ چاہیں گے وہ دیا جائے گا ان کو. پھر اور وہاں جا کر چاہت بدلے گی, یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی دنیاوی چاہت جو ہے نا, یہاں کی چوائس, یہاں کی جو چاہت ہے, یہاں کی بعض چیزوں سے آدمی جو ہے نا بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ جنت میں یہی ملیں گے. جنت میں جانے کے بعد جنتی صفات آدمی کے اندر آ جائیں گے, دنیاوی صفات نہیں رہیں گے. تو چاہت بھی وہاں کے اعتبار سے ہوگی. بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہے, جنت میں سگریٹ بھی ملے گی کیا؟ ہوتا ہے, سوال کرتے ہیں. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا, حیدرآباد کے ایک بڑے عالم یعنی بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے, دارالعلوم حیدرآباد کے جو ہے نا وہ مہتمم رہے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی حضرت جنت میں جو ہے, جنت میں تو ہر چیز ملنے والی ہے, تو کیا جنت میں سگریٹ بھی ملے گی؟ فرمایا کہ ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی, جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. تو وہاں جانے کے بعد چاہت بدل جائے گی انسان, ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں جو چاہت ہے, یہاں جو چیز پسند ہے وہاں بھی ملے گی. پھر ایسا نہیں ہے, چاہت بدل جائے گی, وہاں معیار بدل جائے گا. پھر جیسے یہاں کی راحتوں دیکھنے کے بعد آدمی اپنے طرز زندگی کو بھول جاتا ہے. بچپن اس کا الگ ہے, بچپن میں جو آپ کو سمجھنے کے لیے ہے کہ بچپن میں جو آپ کو چاکلیٹ پسند ہوتا ہے, بڑے ہونے کے بعد بدل جاتا ہے وہ. ہمارے بلکہ چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں, وہ تو ملتی ہی نہیں ہے نا, تصور ہے. جو چاکلیٹ ہم بچپن میں نیوٹرین ایک چاکلیٹ ہوتا تھا جو کھاتے تھے, اس وقت سب سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا تھا. اب کے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے جو حیدرآباد میں ہوتا ہے. بچپن گزرا ہے ایک دم, بچپن کی چیزیں بدل ہی گئی ہیں, نام بدل گئے ہیں, چاہت بدل گئی ہے ہماری. بڑے ہونے کے بعد آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے, طبیعت بدل جاتی ہے, خواہشات بدل جاتی ہیں. تو جنت میں جانے کے بعد ایسی جو ہے نا, یہ ایک دم یہ دنیا اور آخرت کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. یہاں کی نعمتوں کا وہاں کی نعمتوں کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. اب اندازہ کریں کہ حدیثوں میں روایتیں بعد روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ جنت میں جو ہے یعنی لباس جو ملے گا درختوں کو لگا ہوا ملے گا, آدمی توڑ لے گا درخت سے اپنے لباس کو. بعض روایات میں یہ بھی ملتی ہے بات کہ بھائی حوریں درختوں پر لگی ہوئی ملیں, آدمی توڑ لے گا اس کو, جو چاہے گا جو پسند آ جائے گا. جیسے جو ہے نا پھل انسان توڑ لیتا ہے, یہاں کا وہاں کا کیا موازنہ ہے؟ یہاں کے خواہشات وہاں پر جائیں تو یعنی یہ ایک نیچی سوچ کی علامت ہے. یہ اللہ کے نبی نے وہاں کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, انسان کے دل میں خیال تک بھی نہیں گزرا ہوگا. ویسی ویسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں, تصور تک نہیں ہے. تو یہاں کی جو خواہشات ہیں نا, بالکل آدمی بلی جنت کا ایک جھونکا لگے گا تو دنیا بھول جائے گا آدمی. پھر جنت کی ہوا کا ایک جھونکا لگے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے لیے. جنت یہاں کی ساری راحتیں, راحت کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. اس کو وہاں جا کر پتا چلے گا کہ راحت تو وہ راحت ہے, آرام تو وہ آرام ہے, سکون تو وہ سکون ہے. یا کیا تھا یہاں کی خواہشات کیا تھیں, یہاں جو چیز ہم چاہتے تھے وہ کیا چیزیں ہوتی تھیں, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ارے بالکل بےہودگی میں پڑے ہوئے تھے ہم تو. اور جہنم کا ایک جھونکا اگر گزرے گا تو جہاں جنت دنیا کے سارے عذابات ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا آدمی. پھر وہ معاملہ بھی اتنا ہی سخت ہے. تو یہاں تو انسان کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. اصل بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے, خواہشات تو وہاں جا کر پوری ہوں گی آدمی کی. تو یہ جو دنیا ہے جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا ہے جس کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی, یہ پوری دنیا کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اسی کے لیے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی, یہاں کی سرسبزی, یہاں کی شادابی, یہاں کی راحت, یہاں کا سکون, یہاں کی گاڑیاں, اسی میں ہیں نا ہم لوگ تو. یہاں کے کپڑوں میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے, یہاں کی چائے نوشی میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے, یہاں کے گدوں میں, یہاں کے اے سیوں میں, بیڈ روم میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے, مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہمارا دل اس میں اٹکا ہوا ہے. کچھ ملازمت کے لیے کچھ پیسے ہمارے زیادہ آ جائیں اس میں ہمارے, ایک آدمی کو دو دو تین تین ملازمتیں چاہیے, ایک کمپنی میں ملازمت ہے چل رہی ہے گھر سکون کا ہے لیکن پھر بھی ہرس ہے ہوس ہے, دوسری ملازمت, دوسری ملازمت کے بعد جو ہے نا وقت مل رہا ہے تو بھائی ساتھ میں تیسری ملازمت کے چکر میں. آئی ٹیز کے بندوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو دو دو تین تین کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے سوال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک وقت میں دو ملازمتیں کر سکتے نہیں کر سکتے, دو ہیں تو تین کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ وقت میں خیانت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, شریعت کے اعتبار سے جائز ہے نا جائز ہے, پتہ چلتا ہے کہ بھائی دو دو نہیں تین ملازمتیں چل رہی ہیں. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی دنیا کا ان کا غریب نہ وعابر سبھی, دنیا تو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا ہے, ایک راستے کے مسافر کی طرح دنیا میں رہو. یہ تو راستہ یہ آدمی کا یہ سفر ہے, منزل یہ نہیں ہے. تم نے اس دنیا کو منزل سمجھ لیا, منزل تو آخرت ہے. راستے میں جب آپ جا رہے ہیں, اگر آپ کو جو ہے یہاں سے جانا ہے مثال کے طور پر انڈیا جا رہے ہیں, دلی پہ ایئرپورٹ پہ پلین رکنے والا ہے, آپ کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں میرے کو ایئرپورٹ پہ رکنا ہے, نہیں کوئی بھی آدمی نہیں بناتا. اللہ کے نبی نے مثال یہی دی ہے, تمہاری منزل تو جنت ہے, وہاں تم کو جانا ہے, یہ تمہارے لیے راستہ ہے. تو راستے میں مستقل رہائش کی آدمی فکر نہیں کرتا, ضرورت کے بقدر قیام کی فکر کرتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہوٹل مل جائے ایک دن رہ جاؤں گا, کوئی دوست مل جائے تو وہاں ایک دن کے لیے ٹھہر جاؤں گا, سامان جو ہے نا اس کے لیے جمانا شروع نہیں کر دیتا. تو بہرحال ان کافروں کی جو حالت ہے وہ یہ, جو ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں, جو انبیاء پر ایمان ہی لا رہے ہیں, جو اس دین کو نہیں مان رہے ہیں, اس قرآن کو نہیں مان رہے, وہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں یہ محو ہیں, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی ہے, دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ یہ سمجھے ہوئے ہیں, نتیجتاً اللہ کے اور اللہ کے پیغمبروں کے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کے لوگ منکر بنے ہوئے ہیں. ہمارے بھی یہی صورت حال ہے, کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کو آ رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں میں کتنے ہیں, آپ تناسب دیکھتے جائیں, مسجد میں آنے والے تو بالکل مائنس میں جائیں گے آپ کو فیصدی اعتبار سے. دنیا میں 1/4 جو ہے نا مسلمانوں کی آبادی ہے, 8 ارب لوگ ہیں, 8 ارب 9 ارب لوگ ہیں, 1/4 مسلمانوں کی آبادی ہے. کہاں ہیں مسلمان ہمارے؟ شکاگو میں آپ مسلمانوں کا آپ اندازہ لیں کہ کتنے مسلم ہیں, مسلموں کے اعتبار سے مسجد کا اندازہ لگائیں آپ, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجدیں کتنی خالی ہیں. بھائی اگر یہاں کے مسلمان آ جائیں تو کوئی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی پھر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے, سب اپنی جابوں میں ہیں, سب اپنی زندگی میں ہیں, سب اپنی راحتوں میں ہیں. اللہ نے اس میں سے چند کو منتخب کیا ہے, چند ہی لوگوں کو منتخب کیا جو مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, جو درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں, درس حدیث میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جمعہ میں آ رہے ہیں, جو عیدین میں آ رہے ہیں, اللہ کے منتخب ہوتے ہیں یہ. تو بہرحال فرمایا کہ زکینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, دنیاوی زندگی ان کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے, ان کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے, سنوار دی گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ آخرت کی طرف جو ہے نا توجہ نہیں دیتے. اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ان کی صورت حال یہ ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کافر, اور مومنین میں سے مالدار غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور عوام یہ علماء کا مذاق اڑاتی ہے. یہ صورت حال ہے نا, جو مالدار لوگ ہیں, جو ماڈل ہیں, ماڈل یعنی فیشن پرست لوگ ہیں, دنیاوی اعتبار سے اچھے عہدوں پر ہیں, دنیاوی اعتبار سے اللہ نے مال و دولت کچھ دے رکھا ہے, تو علماء تو ان کے لیے متون نظر بنے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل 1400 سال پہلے کے پرانے خیالات کے مالک لوگ ہیں, ان کو تو یہ بس یہی دو چار چیزیں, ملا کی دوڑ مسجد تک, ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے, بس یہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو واقف ہی نہیں ہے کسی چیز سے. یہ ہمارے بارے میں نظریہ یہی ہوتا ہے, ہمارے نہیں بلکہ جو حقیقی علماء ہیں ان کے بارے میں. تو اس لیے مذاق اڑاتے ہیں, یہ مسلمانوں کا حال ہے, غیر مسلم تو بدر جولا اڑائیں گے مذاق پھر. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے, وہ بھی اللہ کا ماننے والا, یہ بھی اللہ کا ماننے والا, وہ بھی قرآن کا ماننے والا, یہ بھی قرآن کا ماننے والا. بھائی جو قرآن کو پڑھانے والے علماء ہیں انہیں علماء کا تم مذاق اڑاتے ہو, تم مر جائے تو تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے والے علماء ہیں انہیں کا تم مذاق اڑا رہے ہو, تم پیدا ہو جائے تو تمہارے پیدا ہونے پر اذان دینے والے علماء ہیں انہیں کا تم مذاق اڑاتے ہو, انہیں کی حقیق انہیں کو حقیق سمجھتے ہو. پھر اگر تم کوئی ذاتی مسئلہ درپیش ہو گیا, ازدواجی مسائل ہیں, میراث کے مسائل ہیں, دیگر اور معاملات ہیں, کہیں اگر تمہارا مسئلہ پھنس گیا, اپنے مسائل معلوم کرنے کے لیے انہیں علماء کا تم سہارا لیتے ہو, اور دوسرے وقت میں جا کر پیچھے جا کر جو ہے نا انہیں علماء کے خلاف زبان اپنی کھولتے ہو, انہیں علماء کے بارے میں جو ہے نا تحقیر آمیز حقارت آمیز جو ہے نا باتیں تم لوگ کہتے ہو, ان کے مختلف قسم کے تانے دے رہے ہوتے ہو. پیدائش میں بھی تم محتاج ہے, پیدا ہونے کے بعد مرنے کے بعد بھی انہیں کے محتاج ہیں تم. اپنی جنازے کے نواں تم خود نہیں پڑھو گے, پڑھائی جائے گی. ہو لوگ آتے ہیں مسائل ویسے وقت میں آدمی کو معلوم ہوتا ہے. پھر تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کافر لوگ, اور ہم ایمان والے ہوتے ہوئے دوسرے ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دنیا میں نظام ہے, اگر کوئی آدمی ہنسنا ہو تو ہنس لے, لیکن آخرت میں پتہ چل جائے گا ہنسنے کا ان کو. فرمایا کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, کہ جو لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو قیامت میں ان سے اوپر ہوں گے. یعنی کافی یہاں تو کافروں کی بات چل رہی ہے, میں ضمناً ایک بات عرض کر رہا تھا, کافر تو کافر ہیں, ایک مومن دوسرے مومن کو حقیر سمجھتا ہے, ایک مالدار غریب کو حقیر سمجھتا ہے, اور غریبوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان مالداروں سے پہلے جنت میں غریب جانے والے ہیں, ان مالداروں سے پہلے جنت میں غریب 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ بات اشارہ فرمائی. آخرت میں جا کر پتہ چلے گا ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, پھر وہاں بھی علماء کی ضرورت محسوس ہوگی, جنت میں بھی علماء کی ضرورت محسوس ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ساری نعمتیں ہو جائیں گی, جنتیوں سے فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت باقی ہے, جنتی کہیں گے کہ کوئی نعمت باقی نہیں ہے اب تو, اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اب, اور کیا نعمت ہے, اور کیا نعمت ہے اب جو ہم کو اور دی جانے والی ہے. جنت مل گئی, حوریں مل گئی, ساری چیزیں ہم کو مل گئی ہیں, کیا باقی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ علماء سے پوچھو کہ ایک نعمت اور بھی باقی ہے. جب علماء کے پاس جائیں گے تو علماء بتائیں گے کہ ہاں جو نعمت باقی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے, وہ تم کو دیا جانا باقی ہے ابھی, وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا پھر, اور اس کی اجازت کے لیے اس کے معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس جائیں گے تب پتہ چلے گا. یہاں بھی محتاج ہے وہاں بھی محتاج ہے, پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے کے بعد تک محتاج ہے آدمی. اگر علماء یہ کام انجام نہیں دیں گے, قرآن و سنت کو نہیں سمجھائیں گے, قرآن و سنت کو پڑھیں گے نہیں, پڑھائیں گے نہیں, علماء کی تعداد کتنی ہوتی ہے, حفاظ کے علماء کی تعداد کتنی ہے, اگر وہ لوگ اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے, قرآن و سنت کو سمجھنے سمجھانے کا کام انجام نہیں دیں گے, مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے, قرآن نہیں سیکھیں گے یا نہیں سکھائیں گے, تو پھر آپ لوگ کریں گے, کون کریں گے؟ تو فرمایا کہ والذین ویسخرون من الذین آمنوا, اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو قیامت میں جو ہے نا ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کی دنیاوی جو راحتیں ہیں, دنیاوی جو آسانیاں ہیں, دنیاوی جو آسائشیں ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے, خود ان کو بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں ان کو دیا ہوا ہے. پھر جب یہ کافر ہیں, اللہ ہی کے ماننے والے نہیں ہیں, تو اللہ نے کیوں دیا ہوا ہے ان کو؟ کافر یہ کہتے بھی تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے, اگر ہم غلط ہیں, ہمارا مذہب غلط ہے, ہمارا دین غلط ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال و دولت ہم کو کیوں دیا, یہ سرداری کیوں عطا فرمائی, یا اولادیں اللہ نے کیوں دی ہیں, اتنا مال و دولت اللہ نے ہم کو کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی ظاہر میں نظر آنے والی یہ تمہارے لیے ایک زینت کی چیز ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت تو آخرت میں معلوم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ دنیا میں رزق کو چاہے رزق دے دیتے ہیں, لیکن رزق کا کسی کو دے دینا, دنیاوی آسائشوں کا دے دینا, دنیاوی راحتوں میں راحتوں کا کسی کو عطا کر دینا, دنیاوی مال و دولت کسی کو دے دینا, یہ اس کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے, وہ تو اللہ جس کو بھی چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ رزق, یہ بار بار بات کہ اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزق دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. پھر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ نے یہاں انسان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ چوپایوں کی ذمہ داری وہ بھی اللہ کے اوپر ہے, ان کا رزق اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات ہیں, سب کھا رہی ہیں, سب پی رہی ہیں, ہم سے زیادہ تو جانور ہیں دنیا کے اندر, ہم سے زیادہ تو جانور ہیں, ہم تو دنیا کے خطے مخصوص خطے پر آباد ہیں, بقیہ میں تو جانور ہی جانور بھرے ہوئے ہیں, زمین میں جانور ہیں, پانی میں جانور ہیں, ان کو کون کھلا رہے ہیں؟ ہم نے ہم کھلانے کی ذمہ داری لیے ہوئے, ہم پلانے کی ذمہ داری لیے ہوئے نہیں, ان کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کی صحت, ان کی سب کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس لیے دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی عیش کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ رہنا چاہیے کہ بھائی یہ صحیح ہے, نہیں, وہ اللہ تو آزمانے کے لیے دے دیتے ہیں کسی کو, استدراج کے لیے ڈھیل کے دے دیتے ہیں, ڈھیل کے لیے دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اس سے دھوکے میں مت آنا. وہ ملحیات الدنیا اللہ متاع الغرور, دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کی چیز ہے بس, یہ دھوکا ہے, یہ یہاں کی مال و دولت سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کے صحت کاملہ وعاجل نصیب فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جو جس قسم کی بیماری میں، پریشانی میں، تنگی میں ہے، یا اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائیے، حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائیے، دنیاوی سعادتیں بھی میسر فرمائیے، اخروی سعادتیں بھی میسر فرمائیے، دونوں جہاں میں عزت نصیب فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، آخرت کی زندگی آسان فرمائیے، حشر کی زندگی آسان فرمائیے، قبر کی زندگی آسان فرمائیے. یا اللہ اخلاص نصیب فرمائیے، اپنی عظمت، تقوی اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، آپ کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.